الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ہم انشاءاللہ اس دورے میں سورہ توبہ پڑھیں گے. دو نام اس کے مذکور ہیں, توبہ اور براءہ. توبہ اس لیے نام معروف ہے کہ تبوک میں تین صحابہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے, ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر جب ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں نہیں گئے, تو انہوں نے کوئی بہانہ لگانے کی بجائے صاف کہہ دیا کہ بھئی کوئی اور بات نہیں تھی, بس سستی ہوئی ہے. تو اس سستی کے لیے پھر ان پر صدا آئی. 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا, سلام کلام بند, حتیٰ کہ ان کی بیویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, باقی سب کے لیے تو آپ نے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے کہ کسی نے سلام نہیں کہنا, سلام کا جواب تک نہیں دینا, تو ہمارے لیے کیا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے, تم بھی بائیکاٹ کرو گی, تم بھی ان سے علیحدہ رہو گی. بیویوں کے لیے بھی یہی کہہ دیا. یہ بڑا سخت قسم کا بائیکاٹ تھا, تو انہوں نے بہت شدید توبہ کی, ان کو غلطی کا شدت سے احساس ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی, توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا. اس اعلان کے لیے اسی سورت کے اندر آیتیں نازل ہوئیں, تو یہ ایک اہم واقعہ تھا توبہ کے قبول ہونے کا, تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام التوبہ ہے کہ تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے. اور وجہ کیا تھی, جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے, عذر کوئی نہیں تھا, صرف سستی تھی اور بغیر اجازت پیچھے رہ گئے تھے, تو اس کی یہ سزا ملی ہے. اور دوسرا نام اس کا برات ہے, وہ اس اعتبار سے کہ اس سورت کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ براءت من اللہ ورسول, براءت من اللہ ورسول اس سے آغاز ہو رہا ہے. اس مناسبت سے اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں. اور دو بڑے موضوع ہیں اس سورت کے. ابتدا میں مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے تمام معاہدوں سے براءت بیزاری کا اعلان, اور یہ کہ مشرکین کو, کفار کو مزید مہلت نہیں ملے گی, وہ مکہ میں نہیں رہ سکیں گے, حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. ان کے لیے یہ اعلان کروایا گیا کہ بھئی مکہ خالی کر دیا جائے, کوئی کافر مشرک مکے میں نہیں رہے گا, نہ کوئی آئندہ حج کرنے کے لیے آئے گا. یہ اعلانات کروائے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور ان کو روانہ کیا یہ اعلان کرنے کے لیے, اور ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا. انہوں نے 10 ذی الحجہ کو منا کے میدان میں یہ اعلان کیا, جن اعلانات کا ذکر اس سورت کے آغاز میں ہے, جس کے تحت مکے کے اندر سے مشرکین کا انخلاء, کفار اور مشرکین سے معاہدے, ان تمام کے ساتھ بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے. اور یہ اعلان کہ بھئی آئندہ کوئی کافر حج کے لیے نہیں آئے گا, اور جو یہاں رہتے ہیں بس جن کے ساتھ معاہدہ پورا کرنا مقصود ہے ان کو پورا کرنے کی مہلت ملے گی, اور اس کے بعد کوئی بندہ مکے میں نہیں رہ سکے گا, مکے میں صرف مسلمان رہیں گے, کلمہ پڑھنے والے رہیں گے, حدود حرم کے اندر کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ اکبر, کتنی عظیم بات ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, ایک وقت تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے مکے سے نکالا جا رہا تھا اور آپ کا رہنا مکے میں ناممکن ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے, صحابہ کرام کا یہاں مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف سے شدتیں, سختیاں اور جو مسلمانوں کو سزائیں مل رہی تھیں ناقابل برداشت تھیں. پہلے ان کو کہا تم ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ, شاید وہاں تمہیں امن مل جائے, سکون مل جائے اور تم آرام سے رہ سکو. پھر دو مرتبہ ہے حبشے کی طرف ہجرت ہوئی ہے, پھر اس کے بعد مدینے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت کی, صحابہ کو بھی ہجرت کے لیے کہا. ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے, اور یہ سرداران, یہ بڑے بڑے قریشی, بڑے بڑے ہاشمی, بڑے بڑے قوت طاقت حکومتوں والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ مکہ ہمارا ہے, یہ ہماری جاگیر ہے, یہ بیت اللہ, ہم اس کے مجاور ہیں, ہم اس کے چابی بردار ہیں اور اس کے ساتھ ہماری عزت و شہرت ہے, اور ان مسلمانوں کو یہاں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو اور رسول کے ساتھیوں کو نکال رہے تھے, اور ایک موقع یہ آ گیا, کتنا عظیم موقع ہوگا جب میدان منا میں اعلان ہو رہا ہوگا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اس لیے بھیجا کہ جاؤ میدان منا میں کھڑے ہو کر میری طرف سے اعلان کر دو کہ اب کافروں کو مہلت نہیں ملے گی, اب کافر یہاں سے نکلیں گے اور مکے کو خالی کرنا پڑے گا اور سارے معاہدے ان کے ساتھ ختم ہیں, کوئی ان سے اب رعایتیں نہیں ہوگی. یہ ہے جہاد. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوتیں بخشی, کتنی تکلیفیں اٹھائیں دعوت کے میدان میں, مسلمانوں کی تکلیفیں, اللہ اکبر, کیا کچھ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوا, پھر کیسے ان سے گھر چھینے گئے, کتنی کتنی تکلیفیں ہجرت کے دوران ان کو دی گئیں, پھر اس کے بعد مکے مدینے میں پہنچے تو پھر جہاد کا سلسلہ کتنی مشکلات سے گزر کر, لیکن دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ مقام دے دیا, نبی کو یہ قوت دے دی, یہ طاقت دے دی, یہ حکومت دے دی کہ نبی کا نمائندہ منا میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ مشرکو بس اب ختم, نکلو, نکل جاؤ یہاں سے, اور ہمارے تمہارے معاہدے ختم ہیں, اب مزید تمہیں کوئی گنجائش نہیں ملے گی, مکہ حرم ہے, حرم ہے, یہاں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا, انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہے, مکہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا حرم, یہ بیت اللہ, یہ مسجد حرام, یہ پاکیزہ مقامات ہے, یہاں مشرک کیسے رہ سکتے, یہاں کافر کیسے داخل ہو سکتے. تو یہ اعلان کتنا عظیم اعلان ہوگا اور کتنی بنیادی تبدیلی ہوگی اس اعلان کے اندر. تو اس صورت میں ان کا ذکر ہے, ابتدا میں اس براءت کا ذکر, معاہدوں کے ختم کرنے کا ذکر, اور کفار مشرکین کا مکے سے نکالنے کا ذکر, حرم کے پاک کرنے کا ذکر, اور پھر اس کے ساتھ دوسرے حصے کے اندر تبوک کا ذکر ہے کہ اس جنگ میں کیا مشکلات پیش آئی ہیں رومیوں کے خلاف, جو اس وقت کی سب سے بڑی قوت تھی. مسلمانوں نے جہاد کی تیاری کی, جہاد کے لیے رومیوں کے خلاف اللہ کے نبی نے لشکر تیار کر کے میدان میں نکل کر یہ اعلان کیا کہ اب مسلمان کسی سے دبیں گے نہیں, کسی سے ڈریں گے نہیں, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کو بھی مسلمان چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ دوسرے حصے میں اس صورت کے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر. تو دو بڑے موضوع ہیں, ابتدا میں مشرکین اور کفار کے خلاف برات کا اعلان اور ان سے کیے ہوئے معاہدوں کے سلسلے میں ہدایات, اور آگے پھر تبوک کا ذکر, تبوک کی تیاری, تبوک کے لیے مسلمانوں کی مشکلات, اسی طریقے سے پھر وہاں منافقین کا کردار, مسلمانوں کی عظمتیں, ایمان والوں کی قربانیاں, یہ سب چیزیں ان کا ذکر ہے. ہاں بھائی یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے, اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے, ہر سورت کی آیت ہے بسم اللہ, اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی بہت ساری توجیحات بیان کی گئی ہیں لیکن صحیح بنیادی چیز ایک ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں بسم اللہ نازل ہی نہیں کی, اللہ کے نبی نے یہاں بسم اللہ لکھوائی نہیں ہے, بتائی نہیں ہے, تو اس اعتبار سے نہ یہاں بسم اللہ لکھی جاتی ہے نہ یہاں بسم اللہ پڑھی جاتی. یہ بڑی اصولی بات ہے. باقی توجیحات اپنی اپنی جگہ پر مفسرین کے اپنی اپنی آراء, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. جیسے نادل ہوا ہے جس آیت کو جہاں رکھا گیا ہے, جبریل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو جو ہدایات دی ہیں اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو آگے پہنچایا ہے, صحابہ کو لکھایا ہے, ان کو سنایا ہے, انہوں نے اسی طریقے سے محفوظ کیا ہے. جہاں سورت ختم ہوتی ہے اور اگلی سورت شروع ہوتی ہے درمیان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے, یہ علامت ہے کہ پچھلی سورت ختم ہو گئی ہے اگلی سورت شروع ہو رہی ہے, تو اس کے اندر فاصل جو ہے وہ بسم اللہ ہوتی ہے. لیکن اس جگہ کے اوپر انفال ختم ہوئی ہے لیکن توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے کہ بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرتے رہے ہیں, اس کو لکھواتے رہے ہیں, اس کی تلاوت کرتے رہے ہیں اور صحابہ کو یہی پہنچاتے رہے ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے نہیں, یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے. اور یہ جتنی ترتیب ہوئی ہے آیات کا آگے پیچھے کرنا, ان کا لکھنا, ترتیب, یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے. جبریل نے اللہ کے حکم سے سب کچھ کروایا ہے, اللہ کے رسول نے آگے صحابہ کو بتایا ہے اور انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو محفوظ کیا ہے. جی براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, براءت بیزاری ہے, بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, الی الذین ان لوگوں کی طرف, عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا, من المشرکین مشرکوں میں سے. یہ اعلان برات اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. دیکھیں یہاں ایک عجیب بات نظر آ رہی ہے, کلام تو اللہ کا ہے نا, قرآن کلام اللہ ہے, حکم بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, لیکن اللہ اپنے رسول پر اعتماد کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بھئی یہ میرا بھی اعلان ہے میرے رسول کا بھی اعلان ہے, یہ میرا بھی اعلان ہے اور میرے رسول کا بھی یہی اعلان. اللہ اکبر, بیزاری کا اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. واللہ اتنی لذت ہے اس آیت کے اندر, اتنی قوت اور حشمت ہے اسلام اور مسلمانوں کی, بیزاری کا اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان منا میں اعلان کر رہے ہوں گے, کیونکہ اس وقت تک مشرکین حج کے لیے آیا کرتے تھے, قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے, غیر مسلم بھی جمع ہوا کرتے تھے, مسلمان بھی جہاد میں موجود ہوں گے, غیر مسلم بھی جہاد میں اس میں حج میں موجود ہوں گے, سارے اکٹھے ہوں گے, اور وہاں جب یہ اعلان ہو رہا ہوگا ان الفاظ کے ساتھ تو منظر کتنا شدید ہوگا, کتنا زبردست ہوگا, اور مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوشی کا وقت ہوگا اور کفار کے لیے مایوسیوں کی کیا کیفیت ہوگی. تو اعلان ہو رہا ہے اب کچھ کر نہیں سکتے, ہاں کون رد کرے اب اس اعلان کو, کون کہے ابو بکر کو تو کون ہے اعلان کرنے والا, ہم آئیں گے. نہیں, اعلان ہوا اور اس کے بعد ختم, بس آئندہ کوئی مشرک نہیں آئے گا. یہ انہوں نے گندی رسمیں شروع کر رکھی تھی, ننگا طواف کرتے تھے, بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے, سب ختم سب ختم، کسی چیز کی اب اجازت نہیں ہے، بلکہ تمہارے وجود کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں، نکلو یہاں سے، نکل جاؤ، اور آئندہ سال، آئندہ سال کوئی کافر حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی حج کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بیزاری کا اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کن لوگوں کے لیے؟ آہتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، لوگوں نے معافیاں مانگ لی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی، ان کو پناہ دے دی، ان کو معافی دے دی، مکے میں رہنے کی اجازت دے دی، کسی کے بارے میں کوئی کسی فیصلے کا اعلان نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد بس واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر 9 ہجری میں جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس سورت کی بنیاد کے اوپر پھر اعلان ہو رہا ہے ان سے علیحدگی کا، ان سے بیزاری کا اعلان یہ 9 ہجری کے اندر ہوا کہ مشرکوں سے جو معاہدے تھے بھائی اب ختم، اب مزید نہیں ہے، مشرکوں سے معاہدہ ہم ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے یہ ہے، اور اس کے اندر بڑی دعوت ہے سب کے لیے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مدینے میں آئے، مدینے میں آئے تو آپ نے 3 وثیقے لکھے، 3 وثیقے، کمزور تھے، طاقت قوت نہیں تھی۔ ایک وثیقہ تھا جو انصار اور مہاجرین کے درمیان ان کی مواخات کے لیے لکھا گیا کہ بھئی یہ ان کے حقوق ہیں، یہ ان کے حقوق ہیں، یہ آپس میں اکٹھے رہیں گے، یہ ایک امت ہے، انصار مہاجرین یہ ایک امت ہے، ایک امت ہے، اور اکٹھا رہنے کے لیے ان کے یہ اصول ہوں گے، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا گیا۔ ایک وثیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواخات کے لیے لکھا، اور دوسرا وثیقہ تھا جو اوس اور خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اوس خزرج کے بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، ہاں جی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ، کافی لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حالت شرک میں تھے، یہ دونوں قبیلے مشرکین تھے، اوس خزرج کے دونوں قبیلے مشرکین تھے اور مدینے میں آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے لیے، کفار کے لیے الگ وثیقہ لکھا کہ بھئی تم مدینے میں رہو، تمہارے حقوق ہیں، تمہیں اجازت ہے، اور ہم تم اس طریقے سے مل کر رہیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، کسی اور کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ وثیقہ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے لیے لکھا جو مدینے کے اندر آباد تھے۔ اور تیسرا وثیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا، اور وہ تھا یہود کے لیے، بنو قرادہ کے لیے، یہود کے لیے، یہود کے لیے الگ تھا، اور ان کی شکیں بھی الگ تھیں کہ ہم مدینے میں اکٹھا رہیں گے، ہمارا دفاع اکٹھا ہوگا، تو ان کو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے، ان کے ساتھ معاملات طے کیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب مسلمان کمزور ہیں، اور ضرورت کس بات کی ہے؟ ادھر سے جہاد کا حکم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی نازل کر دیا، مدینے میں آنے کے بعد پہلے ہی سال جہاد کا حکم بھی آ گیا۔ اب جہاد کرنے کے لیے لازم ہے کہ مدینے کا امن و امان محفوظ رہے، مدینے کے اندر شورشیں برپا نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوبیاں نہ بنیں، لوگ قوت نہ پکڑیں، مقابلے میں کھڑے نہ ہوں، اور اگر مدینے کے اندر ہی الجھنا پڑ جائے یہودیوں سے، مشرکین سے، ان سے، ان سے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ جہاد نہیں ہو سکے گا۔ جن کے خلاف جہاد شروع کر رہے ہیں اس میں کبھی کامیابی نہیں مل سکے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سیاست ہے، اللہ کے نبی کی کمال حکمت عملی ہے کہ آپ نے مدینے کے اندر جتنے گروہ تھے، جتنے طبقے تھے، کفار مشرکین تھے، یہود تھے، اور پھر باقی سب تھے، ان سب کے ساتھ معاملات طے کیے، اور ان کو معاہدوں کے اندر جکڑ لیا، اور ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے، ان کے ساتھ شرطیں طے کر لی، اور مدینے کا امن و امان اللہ کے نبی نے اس طریقے سے محفوظ کر لیا اور اس طریقے سے معاملے کو درست کر لیا کہ آپ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے جہاد کے عملوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنہوں نے ظلم کیا تھا, جنہوں نے مکے سے ان کو نکالا تھا اور حق بنتا تھا مسلمانوں کا کہ ان سے بدلہ لیں, انتقام لیں, ان کے ساتھ جنگ کریں, ان کو اخلاقی طور پر بھی حق حاصل تھا. تو اس جہاد کے لیے, جہاد کی مصلحت کے لیے, جہاد کی حکمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہ سارے امور سیاسی طور پر طے کیے. تو میرے عزیز بھائیو, کتنی بڑی دعوت ہے کہ اگر ہم نے بھی جہاد کرنا ہے, انشاءاللہ کرنا ہے, مسلمانوں پر فرض ہے, کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, تو ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس کے اندر کہ ہم اپنے ماحول کو, اپنے ملک کو, اپنے معاشرے کو پورے طور پر پرامن رکھیں, محفوظ رکھیں, اس کے اندر شورشیں برپا نہ ہوں, خباستیں نہ ہوں, ہمیں کسی کے ساتھ الجھنا نہ پڑے, کوئی ہمارے خلاف نہ الجھے, ہمیں اس مصیبت مشکل میں مبتلا نہ ہونا پڑے, ہمیں قوتوں کو برباد نہ کرنا پڑے, ہمیں قوت جمع کرنی ہے. اور جس کے خلاف, جس ٹارگٹ کو اختیار کیا گیا ہے, جس کے بارے میں واضح کیا گیا ہے, طے کیا گیا ہے, اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر اس قوت کو توڑنے کے لیے ہم نے ان سے فائدے اٹھانے ہیں, فائدے اٹھانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے وسائق میں جو بنو قریظہ کے ساتھ تھا یا اوس حضرت کے مشرکین کے لیے جو وثیقہ لکھا گیا تھا, ان دونوں میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ بھائی جو ہم پر حملہ کرے گا ہم مل کر اس کے خلاف لڑیں گے, جو ہم سے لڑے گا, جو ہم پر حملہ آور ہوگا, ہم نے آپس میں ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے, اسلام اور کفر کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم نے جب اپنے دشمن کے خلاف لڑنا ہے, ہمارے خلاف آئے گا یا تمہارے خلاف آئے گا, ہم اپنے دفاع کو اکٹھا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں باقاعدہ لکھ کر طے کی. تو میرے بھائیوں, بہت عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے بغیر علم, بغیر سمجھ, بغیر ہوش مندی اور شعور کے, یعنی ہمارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ کیا ضرورت ہے جی کشمیر جہاد کرنے کی, کیا ضرورت ہے باہر جا کر جہاد کرنے کی, پاکستان کے اندر کتنے طاغوت ہیں, پاکستان کے اندر کتنی مصیبت ہے, پاکستان کے اندر دیکھو کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے, شرک ہی شرک پھیلا ہوا ہے, یعنی کسی کو حکومت طاغوت نظر آتی ہے, کسی کو شرک کے اڈوں نظر آتے ہیں, یہ سارے کے سارے. مجھے آپ بتائیں کیا مدینے کے اندر یہ سب کچھ موجود نہیں تھا؟ سب کچھ تھا, مشرکین موجود تھے. فرق یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرتے ہیں, ان کو پتا نہیں ہے, انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا, مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. مکے کے مشرک اور اوس اور حضرت کے مشرکوں میں فرق ہی کوئی نہیں تھا. بات سمجھیے نا جی, کہنے کو کہا جا سکتا تھا نا بھائی جب آپ یعنی مکے میں کے مشرکوں سے لڑتے ہیں تو اوس حضرت کے مشرکوں سے کیوں نہیں لڑتے, آپ ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ بلکہ عجیب کیفیت یہ ہے, آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس کا تذکرہ اسی صورت میں آئے گا کہ مکے سے بڑے بڑے سرداروں نے رابطے کر کے اوس حضرت کے لوگوں سے کہا, ان کے سرداروں سے کہا کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ میری زبان گوارا نہیں کرتی لیکن ان کی بات ہے, کہ یہ ہمارا بگوڑا ہے, یہ ہمارا مجرم ہے, اور یہ یہاں سے مکے سے نکل کر مدینے میں پہنچا ہے, اور تم اس کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ کیسے رہ رہے ہو؟ بھائی تم کیوں رہ رہے ہو جب یہ ہمارا دشمن ہے تو تمہارا بھی دشمن ہے, کیونکہ ہمارا تمہارا عقیدہ ایک ہے, تو ان سے تم لڑتے کیوں نہیں ہو, ان کو تم مدینے سے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ مکے کی باقاعدہ سفارتیں آئی ہیں اور مدینے کے اندر آ کر سرداروں سے ملے, مل کر قائل کیا, اصرار کیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دو, مدینے سے نکال دو. یہ انہوں نے سب کچھ کیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ آپ ان کے اوس حضرت کے رشتہ داروں کو پکڑتے ہیں, ان کی طرف سفارتیں بھیجتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تمہارا معاملہ طے ہو گیا ہے، یہ وثیقے لکھے گئے ہیں، یہ معاہدے طے ہو گئے ہیں، تو ان کی باتیں نہ سنو، ہم نے یہاں اکٹھے رہنا ہے، ٹھنڈا کر رہے ہیں، ٹھنڈا کر رہے ہیں معاملے کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے سازشیں کر کے اللہ کے رسول کے خلاف ان کو لڑانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول اس لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے حکمت عملی۔ ان حکمتوں کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد پاگلوں کا کام نہیں ہے، جہاد جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہے، جہاد عقل مند، ہوش مند، باشعور لوگوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑی نصیحت ہے ان چیزوں کے اندر، بہت عظیم دعوت ہے اور بہت نکھار ہے اللہ کے فضل و کرم سے معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن یہ ساری حکمتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر کو تسلیم کر لیا ہے یا ان کے شرک کو جناب سند جواز مہیا کر دی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، یا یہودیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں۔ آہستہ 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 جو جو حالات بنتے چلے گئے ہیں، جہاد بڑھتا چلا گیا ہے، پھیلتا چلا گیا ہے، جہاد میں مسلمانوں کو قوت ملتی چلی گئی ہے۔ ابتدا میں مدینے کے اندر آئے ہیں تو کوئی قوت نہیں تھی۔ کل ایک بزرگ ہیں ادھر اسلام آباد میں، وہ بھی ویسے ریٹائرڈ ہیں فوج کے، لیکن انہوں نے جماعت بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی جماعت کے امیر ہیں، مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، کئی مرتبہ دعوت دی، اور ان کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، ہماری جماعت میں شامل ہے، وہ بہت کام کرتا ہے ماشاءاللہ، فنڈ بھی بہت دیتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اس نے بار بار کہا جی والد صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے، تو خیر کل میری ان سے ملاقات ہوئی، تو سارا جھگڑا یہی ہے، وہ کہتا ہے تم جہاد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کیوں کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے کرتے ہیں، تم کر ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے پاس ریاست نہ ہو، اور پھر قرآن سپریم لا نہ ہو، جب تک اس کا اعلان نہ ہو، تمہارے پاس یہ قوت اور طاقت اور یہ سب کچھ موجود نہ ہو تو تم جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ کے نبی مدینے میں آئے، مدینے میں آ کے ان کو وہ قوت ملی، وہ طاقت ملی، وہ طاقت ملنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے جہاد کیا، اس کے پہلے تو جہاد نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں بھی جماعت موجود تھی، اللہ کے نبی حکم دیتے تو اللہ کے رسول کے جان نثار صحابہ اتنی قوت طاقت رکھتے تھے کہ چلو زیادہ نہیں تو کچھ مشرکوں کا تو بیڑا غرق کر ہی سکتے تھے، لڑ ہی سکتے تھے۔ جماعت اللہ کے نبی کے پاس موجود تھی، بڑے فدائی قسم کے لوگ تھے، بڑے جان نثار تھے، اور جنہوں نے اتنی اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس طریقے سے ان کو ستایا گیا اور اتنا ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا، لیکن انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو وہاں بھی اللہ کے نبی کر سکتے تھے۔ لیکن بات کیا تھی، مکے میں جہاد کا حکم نہیں تھا، مدینے میں جہاد کا حکم آیا، فرق یہ ہے۔ اور تم اس سے فلسفے نکالتے ہو، تم اس سے فلسفے، یہ جی کہتا پہلے سپریم لا بناؤ قرآن کو، سپریم لا پھر اس کے بعد جو ہے نا جی وہ جہاد ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے مکے میں بھی تو قرآن سپریم لا ہی تھا، قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے، مکے میں بھی سپریم لا تھا، مدینے میں بھی سپریم لا تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ اور پھر تو یہ دیکھ، یہ دلیلیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، یہ میں نے اس سے عرض کی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں شروع میں آئے کمزور ہیں، اس کمزوری کے لیے آپ حکمتیں اختیار کر رہے ہیں، یہودیوں سے بھی معاہدے کر رہے ہیں، مشرکین سے بھی معاملات طے کر رہے ہیں، ان سے بھی ان سے بھی، اور بچ رہے ہیں کہ یہاں کوئی معاملہ خرابی کا نہ ہو جائے، ہاں جی، کیونکہ طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، سب سے نپٹ نہیں سکتے، سب سے لڑ نہیں سکتے، یہ حکمت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے بدر ہوئی ہے، پھر احد ہوئی ہے، مسلسل اسلام کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، خندق کا مرحلہ پہنچا ہے، اس کے اوپر بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار فتح خندق کے موقع پر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لشکر لے کر جو کفار مشرکین کے خلاف نکلے تھے، اسی لشکر کو لے کر بنو قریظہ کے خلاف نکل گئے ہیں، یہودیوں کے خلاف نکل گئے ہیں، انہوں نے معاہدہ توڑا، گنجائش ملی، بنیاد ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر دی، قوت پاس ہے، طاقت پاس ہے، حالات درست ہیں اور گنجائش موجود ہے، اخلاقی طور پر اللہ کے نبی مضبوط ہے، کیوں؟ انہوں نے معاہدہ توڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاقی قوت بھی ہے اور جہادی قوت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، پہلے سے بہت محنت بہتر کیفیت ہے، اور پھر کفار مشرکین کا نکل جانا، بھاگ جانا میدان جنگ سے خندق کے اندر، یعنی بھاگ جانا اور بے پناہ غنیمتوں کا چھوڑ جانا اور اتنا عظیم فتح کا مسلمانوں کو مل جانا, اس نے سارے مدینے پر اتنا شدید اثر کیا ہے, اتنا مایوس کیا اسلام دشمنوں کو, یہودیوں کو, باقی سب کو, منافقین کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ بڑی قوت ملی ہے. یہ حالات بنے ہیں. جب یہ حالات بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہوں نے معاہدہ توڑا, بنو قریظہ کے پر چڑھائی کر دی, جس جس نے معاہدہ توڑا سب کو قتل کر دی. یہود کے ان سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا, قتل کروا دیا, اور جو باقی تھے ان سب کو گرفتار کر لیا. سبحان اللہ. اور دیکھ لو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید قوت دیتا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا, پورے عرب کے اندر الحمدللہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد تبوک میں گئے ہیں, اور تبوک میں جا کر جو اس دور کی سب سے بڑی قوت تھی, رومی اور شامی اکٹھے تھے, بہت بڑی قوت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف مارچ کیا, اور وہ جو شام کی سرحد پر رومیوں کا اجتماع ہو رہا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, پلاننگیں ہو رہی تھی کیا, رومی اپنی قوت جمع کر رہے تھے شام کے بارڈر پر, اس لیے کہ مدینے پر حملہ کرنا ہے, مدینے پر حملہ کرنا ہے, اس لیے قوت جمع کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر, تبوک میں کتنے لوگ تھے, 30,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تبوک کے لیے نکلے. اور پھر کمال, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. وہ جو لشکر رومیوں کا شام کی سرحد پہ جمع ہو رہا تھا, جب انہوں نے سنا 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر مقابلے میں آ گیا ہے, وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اور اس واقعے کا صرف عرب پر نہیں, دور دراز تک اور تمام ملکوں تک اتنا شدید اثر ہوا, اور مسلمانوں کو اتنی قوت ملی, اتنا مسلمانوں کو حوصلہ ملا. اسی وقت یہ آیتیں اتر گئی کہ بھائی بس اب مشرکوں کافروں سے سب معاہدے ختم, دفع کرو, نکالو ان کو, پاک کرو, سب کو ختم کرو, جزیرہ عرب سے ان کافروں, مشرکوں, یہودیوں کو نکال کے بالکل پاک صاف کرو, اب یہاں صرف مسلمان رہیں گے اور کسی کو رہنے کا حق ہی نہیں. اس کام تک پہنچنے کے لیے, اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول کی وہ تمام حکمتیں, اس پر غور کیجیے, وہ تمام حکمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمتیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں, ان حکمتوں کا بہت بڑا دخل. اور قائد کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر تدبیر کرتا ہے, اپنے لیے راستے بناتا ہے, راستے بند نہیں کرتا. تم پاکستان کے اندر کوئی حرکت کر لو, کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم اپنے لیے دعوت کے بھی راستے بند کرو گے, جہاد کے راستے بھی بند کرو گے, اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ ہاں, اور بہت سارے ہمارے اپنے بیوقوف, ہاں جی, پروپیگنڈے کرتے ہیں, جی یہ فلاں کا جہاد ہے, جی ایجنسیوں کا جہاد ہے, جی حکومت کے ساتھ مل کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اللہ کے بندو, جب مقصود جہاد ہو, غلبہ اسلام ہو, وہ منزلیں واضح, الحمدللہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں میں اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کا غلبہ ہے, اور اس کے سوا اللہ کے فضل سے کچھ نہیں. ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے اس جہاد میں اللہ کے دین کا غلبہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اللہ کے فضل سے راستے بناتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو بہت بڑی مضبوط بنیاد ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں, اللہ کے نبی کے فیصلے, جہاد کے لیے اللہ کے نبی نے جو بنیادیں تشکیل دی ہیں, اور جس طریقے سے اپنی جماعت کو تیار کیا ہے اور مشکلات سے بچایا ہے, سازشوں سے, شورشوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے, اور جس طریقے سے بچ بچ کر اللہ کے نبی نکلتے چلے گئے ہیں, ہمیں بھی بالکل اسی طریقے سے نکلتے چلے جانا ہے اور راستے بناتے چلے جانا ہے, اور جہاد کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اللہ کے فضل سے اپنی کوششیں جاری رکھنی. کچھ باتیں میں نے اس کے سامنے, اس اللہ کے بندے کے سامنے کی, لیکن وہ ہے ہی کوئی 80 سال کا بوڑھا بےچارا, وہ ہے ہی, لیکن باتیں الحمدللہ بڑی بات ہے. اچھا جی, تو بات ایک ہی ہے, جو بھی اٹھتا ہے, جی اور جی ابھی جہاد نہیں ہو سکتا, وہ کافر تمہارے دروازے پر آ کے بلکہ دروازے پر کے اندر داخل ہو گئے، مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مسجدیں گرا رہے ہیں، ملکوں پر قبضے کر رہے ہیں، قسمتیں لوٹ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں باقی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، ابھی بھی ڈاکٹر صاحب سے جا کے بات کر لو، ان سارے بڑے بڑے ان سے بات کر لو، کہتے ابھی نہیں جہاد ہو سکتا. ابھی کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ ابھی تمہارے پاس ریاست نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس حکومت نہیں ہے. اچھا بھائی تم حکومتیں بنا لو، حکومتیں تمہیں امریکہ آ کر نہ پلیٹ میں رکھ کے دے گا کہ باقی تم بڑے شاندار بچے ہو کہ تم نے چونکہ جہاد نہیں کیا، ہم نے جہاد روکا تھا، تم نے ہمارے حکم پر عمل کیا، تو ہم اس خوشی کے اندر تمہیں یہ حکومت عطا فرماتے ہیں، تو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں حکومت دے دے گا، پھر جہاد کر لیں. سچی بات بڑی عجیب ہے، یعنی سوچ اور یہ فکر. اللہ اکبر. ہاں تو کیا عرض کیا ہے کہ پہلے کمزوریاں ہیں، اس کے لیے معاہدے، مدینے کے اندر معاہدے ہیں، باہر معاہدے ہیں، ادھر معاملات کو طے کرنا ہے، ادھر معاملات کو طے کرنا ہے. اور جب رومی بھی بھاگ گئے تو پھر اس کے بعد براءت من اللہ ورسول، براءت من اللہ ورسول الی الذین عاہدتم من المشرکین، پھر کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بیزاری کا اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. واللہ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، مسلمانوں تمہیں اللہ تعالیٰ قوت دے دے، اللہ وہ وقت لے کے آئے امریکہ سے لے کر روس تک اور اس انڈیا سے لے کر اسرائیل تک سب کو یہ کہا جائے براءت من اللہ ورسول، بالکل یعنی یہ کیفیت. لیکن اس کے لیے راستوں سے گزرنا پڑے گا، انہی راستوں سے جن راستوں سے اللہ کے رسول گزرتے چلے گئے. اللہ اکبر. بیزاری کا اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الذین، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی طرف. عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا. من المشرکین، مشرکوں میں سے، مشرکوں سے تم نے جو معاہدے کیے، ان کو گنجائشیں دیں، یہ سب کچھ ہوا، تو اب ان کے خلاف بیزاری کا اعلان. آگے سنو. فصیحوا فی الارض، مشرکو کافرو، فصیحوا، پس چلو پھرو تم. فی الارض، زمین میں. اربعۃ اشہر، چار مہینے، چار مہینے چل پھر لو. فصیحوا، پس چلو تم. فی الارض، زمین میں. اربعۃ اشہر، چار مہینے. واعلموا، اور جان لو. انکم، کہ تم. غیر معجز اللہ، نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو، نہیں ہو تم شکست دینے والے اللہ کو. وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالی مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. جب جہاد ہوتا ہے نا تو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ الفاظ ہے، یہ انداز ہے، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس مرحلے کے اوپر ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں عطا فرما دی تھی. فصیحوا فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں. اربعۃ اشہر، چار مہینے، چار مہینے کی بھائی تمہیں مہلت ہے. ہاں اپنا سامان سمیٹ لو، چار مہینے کی مہلت ہے مکے میں رہنے کی، حدود حرم میں رہنے کی. ان چار مہینوں کے اندر تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تین چیزیں. پہلی بات، اسلام قبول کر لو. یہ مہلت ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں، یہ مہلت کیوں دے رہے ہیں؟ اسلام قبول کر لو. پہلی بات، اسلام قبول کر لو گے تم ہمارے بھائی ہو، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ نہیں تو پھر مکہ چھوڑ کے، حدود حرم چھوڑ کے اس مقام سے باہر نکل جاؤ، تمہارا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں. اور اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر ہمارے تمہاری چار مہینے کے بعد جنگ ہے، تم میں سے کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، سب کا قتل ہم پر واجب ہے، اور کوئی کسی کو تم میں سے چھوڑا نہیں جائے گا. یہ چار مہینے تمہارے پاس اس لیے. سوچ لو، دیکھ لو، یا اسلام قبول کر لو یا یہاں سے نکل کے بہت دور کسی جگہ پر چلے جاؤ. اور اگر اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور یہاں رہنا بھی دھوس کے ساتھ چاہتے ہو، تو پھر اس کے بعد بس ہمارا ہماری تمہاری جنگ ہے اور وہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی. ہاں جی فصیحوا فی الارض پس چلو تم فی الارض زمین میں اربعۃ اشہر چار مہینے واعلموا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ تم نہیں ہو شکست دینے والے اللہ کو. اللہ کہتا ہوں میری تمہاری تو جنگ ہے ظالموں, تم میرے نبی کے ساتھ لڑے میرے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ لڑے اور تم نے ظلم کیے تم نے اسلام پر زیادتیاں کی میری تمہاری جنگ ہے. ہاں اس جنگ میں تم مجھے ناکام کر لو گے تم مجھے شکست دے لو گے؟ نہیں, میں کامیاب ہوں گا اور میں فتح یاب ہوں گا اور میں جو فیصلہ کروں گا وہی واقعہ ہو کر رہے گا. اب تم جو تدبیریں کر لو بھاگ لو ادھر کر لو مشورے کر لو یہ کر لو وہ کر لو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہی کچھ ہو کے رہے گا. انکم غیر معجز اللہ تم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, جھکا نہیں سکتے, شکست نہیں دے سکتے, ناکام نہیں کر سکتے. اللہ تعالی جو فیصلہ کرے گا وہ اس کو کامیاب کر کے رہے گا, تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا, کافروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا, یہ دنیا میں ذلیل کرے گا. اللہ تعالیٰ کافر یہ ذلت دنیا میں ہے نا, اللہ کافروں کو دنیا میں ذلیل کرے گا. اور یہ جہاد کے نتیجے ہمیشہ یہی ہوتے ہیں, کافروں کی ذلتیں رسوائیاں. اور جہاد نہ ہو, جہاد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مسلمانوں کی ذلتیں. صلت اللہ علیکم ذلہ, فرمایا جب مسلمانوں تم جہاد چھوڑو گے تو ذلتیں تم پر مسلط ہوں گی اور جب تم جہاد کرو گے تو ذلتیں کافروں پر مسلط ہوں گی. یہ فیصلہ ہے رب العالمین کا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالی ذلیل کرنے والا ہے, رسوا کرنے والا ہے, رسوائی کا عذاب دینے والا ہے. یہ جو بڑے بڑے سردار بنے بیٹھے تھے کسی کے سامنے, ان کے تکبر ان کی نخوتیں ہیں, کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور رسول کے ساتھ کیا کیا اور ان لوگوں مسلمانوں کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا, اب اللہ ان سے بدلہ نہیں لے گا, اب اللہ ان ظالموں کو رسوا نہیں کرے گا. انہوں نے جو جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اللہ ایک ایک کا بدلہ لے گا اور ان کو دنیا میں رسوا کر کے چھوڑے گا. انشاءاللہ یقین رکھنا چاہیے, ایمان رکھنا چاہیے بھائیو. آج بھی الحمدللہ جو اخلاص کی بنیاد پر, صحیح ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر جو جہاد ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو رہا ہے, اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. وقت لگے گا, لمبا لگے گا, لیکن انشاءاللہ کام یہی کچھ ہو کے رہے گا کہ ان اللہ مخزل کافرین. یہ امریکہ جناب جو بڑا بنا پھرتا ہے, اس کا ورلڈ آرڈر, اس کا نیو ورلڈ آرڈر, اور یہ انڈیا جناب اس خطے کے اندر وہ سب سے بڑی قوت ہے جناب, ہمارے مقابلے میں کون ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب بڑوں کو بیڑا غرق کر کے ان کو سب سے چھوٹا اور یعنی ختم کرنا چاہتا ہے, کمزور کرنا چاہتا ہے, رسوا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر کے رہے گا انشاءاللہ. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اسی کو دہرایا ہے. یہ جیسے ہم لذت لے رہے ہیں نا, لگتا ہے اللہ کو بھی یہ بات بڑی پسند ہے. پھر وہی بات, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے, اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن, حج اکبر کے دن اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بری ان بیزار ہے من المشرکین مشرکوں سے, ورسولہو اور اس کا رسول بھی بیزار. پہلے بھی یہی بات تھی, آگے پھر وہی الفاظ بول لے, لیکن درمیان میں ایک نقطہ یہاں اور ڈال دیا ہے. فرمایا یہ اعلان کب ہوا؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا. اللہ تعالیٰ بھی اعلان کے لیے خاص دن چنتا ہے. بہت بڑا اعلان کرنا تھا نا، بہت بڑا اعلان کرنا تھا، تو اللہ نے اس اعلان کے لیے حج اکبر کے دن کا انتخاب کیا. حج اکبر کس کو کہتے بھائی؟ لو یہ بڑا مشہور ہے کہ عام طور پر یہی ہے کہ جو بھی جمعے کے دن حج ہو کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے. یہ عوام کے ہاں معروف ہے، جن کو پتہ نہیں ہے میرے بھائی، حج اکبر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے. 10 ذی الحجہ، ہاں 10 ذی الحجہ. 8 کو احرام پہن کے منا میں جاتے ہیں. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سوال بات کر لیں. ہاں جی، 8 کو احرام باندھ کر پہلے منا میں جاتے ہیں، منا میں سارا دن گزارتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر 9 کو عرفات میں جاتے ہیں، یوم عرفہ، وقوف عرفہ یہ 9 کو ہوتا ہے. ہاں جی، سورج غروب ہونے کے بعد پھر وہاں سے نکلتے ہیں، مزدلفہ میں رکتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحجہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نکلتے ہیں وہاں سے، اور نکل کر پھر میدان منا کے اندر پہنچتے ہیں. یہ منا کا دن جو ہے 10 دسویں ذی الحجہ، یہ بڑا ہی مشکل دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، بہت ہی کام زبردست ہوتے ہیں. ہاں جی، اس میں پہلے رمی کرنا ہوتا ہے، پتھر مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، حجامت بنا کے احرام کھولتے ہیں. ہاں جی، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسی دن پھر طواف افاضہ، منا سے چلو جا کر بیت اللہ جا کر وہاں. یہ بھی ہے کہ یہ آدمی بہت تھک جاتا ہے، آپ تو تھوڑی سی ورزش کر کے تھک جاتے نا، ہاں، لیکن یہ حاجیوں کا دن بڑا زبردست دن ہوتا ہے. صبح چلے مزدلفہ سے، منا آئے، وہاں کنکریاں ماری، پھر قربان، پھر اور ان کا فاصلہ جنہوں نے حج کیا ذرا پوچھو، کوئی چھوٹا فاصلہ نہیں ہوتا، بہت بڑا. اب لاکھوں، 10-15 لاکھ 20 لاکھ جہاں ٹھہرے ہوئے ہوں لوگ، ہاں جی، تو ایک ایک جگہ بہت بہت کئی کئی کلومیٹر اس طرح پیدل چلنا پڑتا ہے، تو اور اتنا رش، اتنی مشکل. تو پھر وہاں قربانی کی، احرام کھولا، پھر چلو بھائی اب جا کے طواف کرو بیت اللہ کا، طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کرو. اتنا تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی حکم کیا ہے کہ اس کے بعد مکے میں لیٹنا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا، سونا نہیں ہے. جو یہ سب کچھ کر کے مکے میں رہ گیا اس کو دم پڑ گیا، دم کا معنی ایک بکرا پڑ گیا، جرمانہ، وہاں نہیں رہنا، چلو واپس پھر منا میں، رات منا میں جا کے رہنا ہے. تو یہ دن بڑا مشکل، بڑا بوجھل، اور اس کے اندر مناسک سب سے زیادہ حج کے ادا کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی اس میں مشکل ہوتی ہے، مناسک زیادہ ادا ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یوم الحج الاکبر. سمجھا رہی ہے؟ یہ جمعے کے دن کو کہ حج کو حج نہیں کہتے، بلکہ ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے. کہ مکے والے اس کو کہتے تھے عمرے کو یہ حج اصغر ہے، لیکن یہاں اصطلاح کیا ہے، 10ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ اس کو کہتے ہیں حج اکبر. تو یہ اعلان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ اعلان انہوں نے منا میں کیا اور 10 ذی الحجہ کو اعلان کیا. یہ ہے اذان من اللہ و رسولہ. الی الناس یوم الحج الاکبر، کہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، ان اللہ بری من المشرکین و رسول، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، بیدار ہے مشرکوں سے، کافروں سے، اللہ اکبر، اور اس کا رسول بھی بیدار ہے، اس کا رسول بھی بیداری کا اعلان کرتا ہے. تو یہ ہمارے اب مزید تمہارے ساتھ تعلقات مزید نہیں چلیں گے، بس ختم، اب مزید نہیں ہوگا، یا اسلام قبول کرو یا ختم معاملہ. فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر توبہ کر لو تم، کیا مطلب؟ اسلام قبول کر لو تم اپنے کفر سے، اپنے شرک سے تائب ہو جاؤ، فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تائب ہو جاؤ تم، توبہ کر لو تم، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، پس وہی بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے بچاؤ کی شکل صرف اسلام، صرف توبہ کر کے اسلام قبول کر کے بچو گے یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس کے سوا تمہارے لیے بہتری کی شکل ہے ہی کوئی نہیں. فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر توبہ کر لو تم، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ جب قوت ہوتی ہے نا تو الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں، کیوں جی؟ جب طاقت ہوتی ہے نا اور تمہاری خیر اسی میں ہے اور اسلام قبول کر لو، ورنہ کوئی نہیں بچے گا، کچھ نہیں رہے گا. فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر توبہ کر لو تم، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، تم نے ہماری دعوت قبول نہ کی، اسلام کو نہ مانا، اپنے شرک کفر کو نہ چھوڑا، اسی پر اڑے رہے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کے پروگرام پھر وہ واقع ہو کے رہیں گے، اللہ کے فیصلے واقع ہو کے رہیں گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے، تم اللہ کو ناکام نہیں کر سکتے. جو فیصلہ پھر رب العالمین کا آنے والا ہے، تم اس کو کسی شکل میں بند نہیں کر سکتے. وبشر الذین کفروا، اے پیغمبر بشارت دیجئے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، عذاب علیم کی بشارت دیجئے. ان کو بتا دو کہ صرف دنیا میں رسوائی نہیں ہے ظالموں تمہارے لیے، آخرت میں بہت بڑا دردناک عذاب اللہ کے پاس ہے، اس عذاب سے بھی بچو، اس عذاب سے بھی بچو. اس کے بچنے کا راستہ تو یہ اسلام ہے، اسلام کا قبول کرنا ہے. یہ دعوت دیکھ لو، یہاں صرف طاقت ہی طاقت نہیں ہے، ساتھ دعوت ہے. یہ نہیں ہے اب جناب ہمارے پاس یہ آ گیا تو پھر یہ کر دیں اور وہ کر دیں، نہیں. اس موقع پر بھی پھر بھی دعوت ہی پیش ہو رہی ہے، پھر اسلام کی دعوت ہو رہی ہے کہ بھئی دعوت قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی بچ جاؤ گے، آخرت میں بھی بچ جاؤ گے، عذاب علیم سے بچ جاؤ گے، رسوائی کے عذاب سے بچ جاؤ گے. ہاں جی، یہ اعلان ہو گیا. اب ایک گنجائش پھر یہاں دے دی، وہ اگلی آیت میں سن لو. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر نہیں نقصان پہنچایا انہوں نے تمہیں کچھ بھی، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی تمہارے خلاف سازش نہیں کی، اور کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور نہیں مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی، تمہارے خلاف کسی قبیلے کی مدد بھی انہوں نے نہیں کی، اور وہ بہت تمہارے ساتھ سیدھے چلے، جو معاملہ تمہارے ساتھ طے کیا مخلصانہ طور پر انہوں نے تمہارے ساتھ اس معاہدے کو، معاملے کو نبھایا ہے. تو فرمایا پھر ان کے لیے کیا ہے، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو تم پورا کرو، پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت کی طرف، جو مدت ان کے ساتھ طے ہو گئی ہے اس مدت کو تم نے پورا کرنا ہے. باقی جتنے ہیں نا، باقی جتنے ہیں ان سب کو 4 مہینے کی مہلت، اور جنہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، بہت مخلصانہ طور پر تمہارے ساتھ چلے ہیں، بس ان کو اتنی گنجائش دیتے ہیں کہ جتنی مدت کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے اس مدت کو پورا کر کے پھر ان کے لیے بھی حکم وہی ہے. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے متقین سے، یعنی گویا کہ عہدوں کا پورا کرنا یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے، یہ تقویٰ ہے، تقویٰ، معاہدوں کو پورا کرنا، عہدوں کو نبھانا. کافر مسلمان تو مسلمان، کافروں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی پاسداری کرنا، ان عہدوں کو نبھانا بھی تقویٰ ہے. اسلام اخلاقی طور پر ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ جب تم کوئی معاہدہ کرو، جب کوئی معاملہ طے کرو تو اس کو پورا کرو، پورا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ لوگ جن کو جو اخلاقی طور پر اتنے کمزور ہو کہ اپنے عہد معاہدے کی ان کو پرواہ نہ ہو، ایسی قوم دنیا میں کسی بھی قسم کی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت باوقار دیکھنا چاہتا ہے، بہت عزت عظمت والے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ بھئی یہ پہلے جن لوگوں کے بارے میں حکم ہے نا چار مہینے کا کہ ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدوں میں گڑبڑ کی ہے، شرارتیں کی ہیں، سازشیں کی ہیں، اس تمہارے دشمنوں کی مدد کی ہے، یہ ان ساروں کے لیے تو صرف ہے چار مہینے کی مہلت، ان سب کے لیے چار مہینے کی مہلت، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بہت مخلصانہ طریقے سے چلے، کوئی گڑبڑ نہیں کی، ان کو اتنی ہم مہلت دیتے ہیں کہ جتنے وقت کا معاہدہ ان کے ساتھ ہے اس کو اس وقت تک آپ پورا کریں۔ فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو، قتل کرو کافروں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ ان کو، جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو ان کے لیے، کُلَّ مرصد، ہر گھات کی جگہ پر، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر چھوڑ دو ان کی راہ، یعنی پھر ان کو قتل نہ کرو، پھر نہ ان کی گھات میں بیٹھنا ہے، نہ ان کو پکڑنا ہے، نہ ان کے محاصرے کرنے ہیں، نہ قتل کرنا ہے، پھر نہیں کرنا۔ اگر وہ توبہ کر کے نماز پڑھ لیں، زکات ادا کریں، تو اس کے بعد پھر ان کو کچھ نہیں کہنا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اتنے جرائم کیے، اتنے قتل کیے، اتنے صحابہ کو قتل کیا، اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا، اللہ کہتا ہے اتنا کچھ کر کے بھی کوئی توبہ کر لے، میرا دین مان لے، اسلام قبول کر لے، میرا حکم مان لے، نماز پڑھنے لگ جائے، زکات ادا کرنے لگ جائے، میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، جی میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ اکبر، یہ اللہ تعالی کی کبریائی اور عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب چار حرمت والے مہینے گزر جائیں، چار مہینے کون کون سے بھائی حرمت والے؟ رجب، ذیقعد، ذی‌الحج، محرم، یہ چار مہینے ہیں حرمت والے۔ ان مہینوں کے اندر جنگ ممنوع ہے، خود حملہ کرنا نہیں کرنا چاہیے، ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ شروع سے ہی ان مہینوں کو حرمت والے کہا جاتا تھا، اسلام نے بھی اس حرمت کو برقرار رکھا ہے، لیکن یہاں یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو، کوئی تم سے ان مہینوں کے اندر بھی لڑے، تم اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے، فرمایا کہ جب چار مہینے گزر جائیں، یہ اعلان کب ہوا تھا بھائی؟ دس ذی الحجہ کو اعلان ہوا، اور ذی الحجہ مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا مہینہ محرم، وہ بھی حرمت والا ہے۔ تو اس میں ابن کثیر نے یہ روایات جمع کی ہیں کہ ویسے تو مطلق چار مہینے رجب، ذیقعد، ذی‌الحج، محرم، یہ چار مہینے ہیں، لیکن یہاں خاص مقام ہے جہاں اجازت دی گئی تھی چار مہینے کی، دس ذی‌الحجہ کو اعلان ہوا، اور یہ چار مہینے پورے ہوتے تھے کہاں؟ دس ربیع الثانی پر، یعنی محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کی دس ذی‌الحجہ کو اعلان ہوا، اور دس ربیع الثانی کو یہ مدت پوری ہوتی ہے، اس مدت تک ان کو مہلت دی گئی تھی، دس ربیع الثانی تک، کہ یا اسلام قبول کر لیں، یا یہاں سے نکل جائیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جو فرمایا اس کے بعد پھر ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا تم پر ہے، سو وجہ تم، جہاں کہیں پکڑو پاؤ، یہ تم سے لڑیں یا نہ لڑیں، جس حالت میں بھی ہوں پہلے ان کو پکڑو مارو ختم کرو یا بھاگ جائیں چھوڑ جائیں نہیں اگر یہاں رہنا چاہتے نا میرے پیودا ہے ہاں ظاہر ہے کہ ان کے باپو نے تو بنایا ہوا ہی تھا نا جی یہ گھر انہوں نے بنائے تھے زمین نے ان کی جائیداد تھی میرے پیودا ہے اللہ نے کہا آپ کو ایسے پیودا نہیں ہے یہ سارا اللہ کا ہے ہاں حیث و وجد تو مہم جہاں کہیں ان کو پاؤ مارو ان کو اور یہاں یاد رکھو بھائی مشرکین سے کون لوگ مراد ہیں ہاں مشرکین سے مراد کفار جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا کافروں کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بالعموم بیان کرتے ہیں دو قسمیں اور ان دونوں کو الگ الگ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ رکھا ہے ایک مشرکین ہے ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی باقاعدہ مشرک اور دوسری اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب کون ہے یہودی نصرانی جن کے اوپر کتابیں آئی تھیں جو نبیوں کو مانتے تھے آخرت کو مانتے تھے یعنی ایک شریعت کو مانتے تھے اگرچہ انہوں نے شریعتوں کو بدلا ہے تعریف کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا ہے بہت ساری گڑبڑیں کی ہیں بہت سارا شرک کیا ہے کفر کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اصطلاح میں اہل کتاب قرار دیا اور یہ اصطلاح ہی قرآن مجید میں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے کن کے لیے یہود و نصارہ کے لیے اور ان کے علاوہ جتنے بھی کافر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ کو نہیں مانتے رسول کو نہیں مانتے کتاب کو نہیں مانتے شریعت کو نہیں مانتے ان اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو مشرک کہا جاتا یہ اصطلاح ہے قرآن مجید کی کہ ان سب کو مشرک کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے علاوہ جتنے کافر ہیں سب کے سب مشرکین سمجھ آ رہی ہے ہاں ان کو قتل کرنے کا حکم ہے خود کسی پر فتویٰ لگا کر قتل کرنے کا حکم نہیں ہے اللہ اکبر ہاں جی قتل کرو کافروں کو جہاں پاؤ تم ان کو وخزوم اور پکڑ لو ان کو پیچھا کرو ان کو ان کا واسروم ان کو گھیر لو وقعدوا لهم كل مرصد اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر جیسے ہو سکتا ہے ان کو قابو کرو ختم کرو اللہ تعالیٰ کو ان کا وجود ان کا چلنا پھرنا پسند ہی نہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے جب مسلمانوں کو بھی یہ قوت ملے اور ان سب کا بیڑا غرق ہو ویسے آئے گا ایک وقت ضرور حدیثوں میں تو موجود ہے نہیں ایک وقت تو حدیثوں میں موجود ہے نا انشاءاللہ اس کے پہلے بھی آئیں گے لیکن ایک وقت تو موجود ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسلمانوں کو ایسی قوت دے گا یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہوگی اور پتھر بول بول کے کہیں گے اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آگے بڑھ پکڑ اس کو قتل کر پتھر بولیں گے پتھر بول بول کے کہیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اس کو پکڑ ادھر آ وہ پتھر بولے گا ادھر پکڑ وہ کہتا ہے ادھر پکڑ اس کو مار اس کو مار یہ وقت آئے گا یہ تو لازمی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی وقت آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہاں جی فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں اسلام قبول کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَآتَوُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں نہیں یہی پڑھ رہے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس چھوڑ دو ان کی راہ چھوڑ دو ان کی راہ ان کو قتل نہیں کرنا اسلام کا کم از کم نصاب یہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد نماز اور زکوٰۃ نماز اور زکوٰۃ یہ دو عمل جو ہیں یہ عملی اطاعت کا اعلان ہے ہاں اس سے بڑی بات واضح ہے کہ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا نماز کا مسلسل مستقل تارک ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے یا ایک بندہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو جاتا ہے میں دیتا ہی نہیں وہ بھی آدمی مسلمان نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مانعین زکوٰۃ کے خلاف حکم دیا تھا لڑنے کا قتل کا تو اسی آیت کی روح سے دیا تھا، یہ سب مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ تو اسلام قبول کرنا، اسلام کے بعد دو چیزیں نماز اور زکوٰۃ، یہ دو عمل کرتا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرکوں میں سے استجارک، پناہ طلب کرے آپ کی، فاجر ہو، پس اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سنے اللہ کے کلام کو، یہاں تک کہ وہ سنے اللہ کے کلام کو، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو اس کے امن کی جگہ پر۔ ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے کہ وہ لوگ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون، کہ نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ ہاں جی، اعلان برات کے ساتھ ساتھ جو کچھ گنجائشیں رکھی ہیں، ایک گنجائش تو پچھلی آیت میں بیان کی ہے کہ بھئی کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کی بڑی پاسداری کی، بڑے مخلصانہ انداز سے آپ کے ساتھ چلے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تو جو اتنا جو انہوں نے آپ کے ساتھ مخلصانہ رویہ رکھا ہے، ان کو ضرور کچھ گنجائش ملنی چاہیے۔ اور وہ گنجائش کیا دی؟ کہ بھئی ان کو، ان کا معاہدہ جو ہے وہ پورا کر دو، ان کی مدت پوری کر دو۔ اور ایک اور بات رکھ دی، فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ آپ کی پناہ لینا چاہتا ہے، کہتا بھئی میں تمہارا دین سمجھنا چاہتا ہوں، ایسے تو نہیں قبول کروں گا، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں، اس مقصد کے لیے مجھے پناہ چاہیے۔ تم اس کو پکڑ کے مارنے لگے ہو، وہ کہتا ہے بھئی مجھے مارو نا، میں تمہارا دین سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھ کے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر ایسا شخص جو ہے، بھائی احد من المشرکین استجارک، اگر کوئی مشرکوں میں سے تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، وہ اللہ کا دین سنے، دیکھے، سمجھے، آپ کے ماحول کے اندر رہے، اس کو ترغیب ہو اور وہ اسلام قبول کر لے۔ دیکھو نا، اس کا رویہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس کا معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اس نے تو یہ پناہ لینے کی کوشش کی ہے صرف بچنے کے لیے، ایک دن گزر گیا، دو دن، آٹھ دن، دس دن، مہینہ، دو مہینے، لیکن یہ قرآن بھی سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی تس سے مس نہیں ہو رہا، اور بالکل اس کی کوئی اصلاح والی بات نہیں ہے، نہ کوئی امید ہے۔ فرمایا پھر بھی اس کو وہاں قطر نہ کرو، پھر کیا کرو؟ جب تم نے اس کو پناہ دی ہے تو اس کا لحاظ رکھو، اخلاقی طور پر اس کو اس کی پناہ کی جگہ پر، مامنا، اس کے امن کی جگہ پر، اس کے گھر میں جہاں جانا چاہتا ہے، پہلے اس کو وہاں پہنچا دو، جب وہاں پہنچ جائے گا پھر اس کے بعد اس کا قتل تمہارے لیے حلال ہے، اس کا خون تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ اسلام گنجائش دیتا ہے، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو، مسلمانوں کو مضبوط رکھتا ہے کہ ان کو پناہ دو، اس پناہ کا پورا لحاظ رکھو، اگر مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے، نہ مسلمان ہو تو پھر پناہ کا اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کے گھر، اس کے امن کی جگہ پر پہلے پہنچاؤ، پھر اس کے بعد جو جیسے چاہو اس کا صفایا کرو۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ ذالک بانہم، یہ گنجائش اللہ نے کیوں دی، یہ گنجائش اللہ نے کیوں دی؟ ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے وہ قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون، نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ کسی چیز کو جانتے ہیں، تو کچھ یہ چیز جو ہے ان کو پناہ دینا، سن لیں، سمجھ لیں، موقع دینا ضروری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، لا یعلمون۔ اور بھائیو، پاکستان کے جن لوگوں کو مشرک قرار دیا جاتا ہے نا، اور سارے مکے والوں کی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، جن کو توحید کا نہیں پتا، جن کو اسلام کا نہیں پتا، جو نہیں جانتے، نیں سمجھتے۔ اور ہمارے بھائی ہیں جناب، فتوے پر فتویٰ فٹ کرتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ بےچارے جانتے نہیں ہیں، ان کو پاس رکھو، ان کو سمجھاؤ، ان کو اللہ کا کلام سننے کا موقع دو، دین سمجھنے کا موقع دو، اور یہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ گنجائش پناہ ایک آدمی لینا کرنا چاہتا ہے تو کر لو، ہاں جی۔ اور ویسے ہمارے ہاں مولوی ہے، وہ جناب گنجائش لینے کی تیاری نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بات بھی سنیں۔ بس سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القاضیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230549-03-00-46-53-875.